چلیے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ. اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم, اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے. تم اپنی تدبیر اپنے شریکوں کے ساتھ پختہ کر لو, پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے. پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو. پھر بھی اگر تم اعراض کرتے جاؤ تو میں نے تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا. میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے, اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ. سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے, بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا, اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے. بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا تھا پھر یہ نہ ہوا کہ اس کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا, بس انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لساحر مبين. پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے, یقیناً یہ صریح جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس آ پہنچی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے. وہ لوگ کہنے لگے, کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے باپ داداؤں کو پایا, اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے, اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے. اور پھر فرعون نے کہا, میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو. پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا, ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے. یقینی بات یہ ہے کہ اللہ کو اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے. اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کرتا ہے گویا کہ مجرم اسے ناگوار ہی سمجھیں. اس کا عنوان کیا ہے؟ نوح سے موسیٰ علیہ السلام تک. اس رکوع میں دو انبیاء کرام کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حال ہوا, ان کی قوم کے رویے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کچھ باتیں رکھیں. وہ کیا تھیں؟ قوم نوح نے حضرت نوح کو جھٹلایا, اس کے باوجود انہوں نے ان کی خیرخواہی چاہی, اللہ پر اپنا بھروسہ رکھا اور ان کو دعوت دی کہ تم میرے خلاف کچھ بھی کرنا چاہو تو کر لو, میرا بھروسہ اللہ پر ہے, اور اگر تمہیں میرا یہاں رہنا گوارا نہیں تو تم میرے خلاف سازش کر لو. قوم نے جھٹلایا, اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بات بتائی, کشتی بنانے کا حکم دیا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, اس میں بیٹھے ہوئے بچ گئے, اور اس سے باہر جو لوگ تھے وہ جھٹلائے گئے, اور وہ واپس یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا. ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ حق کو جھٹلانا نہیں. کوئی بھی کہے, جب حق کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ کے عذابوں کو دعوت دیتے ہیں. دین والوں کا مذاق نہیں اڑانا, اور تھوڑے اسباب کے باوجود دین والے محفوظ ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے اسباب رکھنے والے اکثر ڈوب جاتے ہیں۔ اس کے دوسرے حصے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ناطے سے کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، حق کو جادو کہا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے موسیٰ پر ایک الزام لگایا، یہ الزام بڑا غور سے سننے کا ہے۔ کہنے لگے، تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقوں سے پھیر دو، اور دوسرا الزام کیا لگایا، تم بڑا بننا چاہتے ہو۔ ہر دور میں حق والوں پہ یہ دو الزام ضرور لگتے ہیں، ایک کیا ہے کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقوں سے دور کرتے ہو، اور دوسرا یہ کہ تمہیں بڑا بننے کا شوق ہے، اس لیے تم یہ سب کام کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ آگے سے بحث اور تکرار نہیں کی، مقابلے پہ آئے۔ جادوگروں کا مقابلہ جو تھا فرعون سے موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے حق کو حق کر دیا، اور جادوگروں کا جو جادو تھا اور وہ سب چیزیں جو تھی اس پہ چل ختم ہو گئیں۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ حق کے مقابلے میں بڑے سے بڑا جادو بھی نہیں چلتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا، ان کو کہیے کہ اپنے اندر حق کو پیدا کریں۔ یاد رکھیے، جس بندے کا اللہ پر جتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے، اتنا جادو، نظر بد، بدشگونی، بدگمانیاں اس پہ ناقابل اثر ہوتی ہیں۔ یہ ایسی ہے کہ جو انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا، تو بڑے بڑے جرمز بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ اس لیے اگر ہم ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر حق کا ساتھ رکھنا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ رکوع نمبر 14، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف تھوڑے ہی آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچ جائے۔ اور واقعے میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے تو اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دو، اور نماز کے پابند رہو، آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، پس تم ثابت قدم رہو، اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آل آنا، جواب دیا گیا کہ آپ ایمان لاتے ہو، یعنی حیرت کا اظہار کیا گیا اس کے ایمان پہ. وَقَدْ أَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, بس آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بات ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. جی, اس کا عنوان کیا ہے؟ اور فرعون ڈوب گیا. یقین آیا ہوگا اس دور کے لوگوں کو, اپنے دور کی بڑی باتیں کرنے والا ڈوب گیا. اس پورے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کچھ باتیں رکھی. ابتدا میں جو بات ہوئی وہ کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھوڑے تھے, فرعون کی قوم میں سے تو بالکل ہی تھوڑے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو آپ کے سامنے دو طرح کے لوگ تھے. ایک بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے جو ان کی اپنی قوم کے لوگ تھے, دوسرے قبطی تھے. قبطی کون تھے؟ فرعون کے زیر اثر لوگ, فرعون کے خاندان کے لوگ. جب موسیٰ علیہ السلام نے بات شروع کی تو بنی اسرائیل نے تو یقیناً انہی کو ماننا تھا کیونکہ وہ تو پہلے سے دعائیں مانگ رہے تھے ان کے لیے, لیکن قبطی لوگ جو فرعون کے اثر میں تھے وہ فرعون موسیٰ پر ایمان لانے کے باوجود نہیں لائے, ڈرتے تھے فرعون سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت تھوڑے لائے اور وہ بھی چھپتے چھپاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حق کو حق مان کے بھی لوگ اس کا اظہار کیوں نہیں کر پاتے؟ چھپتے کیوں ہیں؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ کسی کی بڑائی کے سحر میں ہوتے ہیں, وہ کسی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہیں. فرعون اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا. اسی طرح بعض رویے ایسے لگتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں, لوگوں کے نفع اور نقصان کا مالک بنانے والے. یاد رکھیے کسی بھی دور میں اگر زندگی میں آپ اپنے آپ کو اللہ کی عدالت کے سوا کسی اور کی عدالت میں جواب دہ سمجھتے ہیں تو یہاں سے ایک دروازہ دوسری طرف کھلتا ہے جو کبھی کبھی انسان کو پھر شرک کی طرف لے جاتا ہے, شرک خفی. پھر دوسری بات اس سے ایک اور جو پتہ چلی وہ کیا تھی کہ فرعون کو ڈوبنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک حکم دیا تھا, اور وہ کیا تھا؟ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. بڑی اہم بات ہے اس میں کہ وہ بنی اسرائیل جو فرعون کے خاتمے کی تمنا کرتی ہے پہلے رب کے ساتھ تعلق جوڑے, اپنے گھروں میں نمازیں عام کرو, اقیم الصلاۃ. بڑے بڑے دشمن ڈوب جائیں گے جب قومیں نمازیں پڑھنی شروع کر دیں گی. آج ہم نے کیوں ایسے لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہیں, اور یہی پیغام ہے اس رکوع کا. اگر آج بھی بڑے بڑے ظالموں کے شکنجوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو گھروں کا ماحول دین والا کرنا پڑے گا, الگ کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ حکم آئے تھے تو بنی اسرائیل پہلے تو خلط ملت ہو کے رہتے تھے, مکس ہو کے رہتے تھے. ایک گھر بنی اسرائیلی کا تو ایک قبطی کا, ایک بنی اسرائیلی کا ایک قبطی کا. لیکن جب یہ حکم ان آیتوں میں جائیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے اسے سپریشن کر لی تھی, اور سب دریا کے کنارے جا کے انہوں نے وہاں اپنی بستیاں بیعت کی, تاکہ پھر اللہ کی حکمت بھی تھی کہ جب ہجرت کریں گے یہاں سے تو ان لوگوں کو پتہ نہ ہو. اور پھر وہی ہوا کہ فرعون جو تھا اپنے تمام چیزوں کے اور بڑائیوں کے دعووں کے باوجود ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات کی ہے کہ ہم تیرے بدن کو نشانی بنائیں گے, یہ بالکل حقیقت ہے. آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جسم جو ہے ویسے ہی موجود ہے. میں نے جب بہت قریب سے, میں ایجپٹ میں تھی کچھ مہینے پہلے, ان کا میوزیم ہے جو وہاں کا سب سے بڑا, یعنی ایجپٹ کا میوزیم, تو اس میں اس کی لاش رکھی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے 100 پاؤنڈ اس کی قیمت ہے اندر جانے کی, اور پھر صرف اس فرعون کی ایک جھلک دیکھنے کی. پھر اس کے بعد اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اور رومز ہیں جس میں ممیز ہیں, ان ممیز کی پھر الگ قیمت ہے. یعنی ایک دن میں لاکھوں بنا رہے ہیں ایجپشنز لوگ جو ہیں ان کی دکھانے سے, لیکن میں نہیں گئی, میرے میاں نے نہیں جانے دیا. اتنا مجھے افسوس ہے اس کا, کہتے تھے میں اس کام کے لیے 100 پاؤنڈ نہیں دوں گا. پھر کہیں گے تم چلی جاؤ, میں باہر بیٹھتا ہوں. پھر میں نہیں گئی, بہرحال مجھے اچھا نہیں لگا. لیکن میں نے جو چیز درد محسوس کیا کہ جانے والے جا تو رہے ہیں لیکن نشانی کی نظر سے نہیں دیکھتے. لوگ وہاں تصویریں بناتے, ہنستے کھیلتے, پوچھتے, یعنی اتنے بت ہیں وہاں کہ آپ سوچ نہیں سکتے پورے کسی بھی میوزیم میں. تو کہتے تم پریشان ہو جاؤ گی جا کے اندر, اور تمہیں, میں نے کہا نہیں اللہ نے کہا اس کو نشانی بنایا دیکھو. تو کہہ رہے لیکن میں سپورٹ نہیں کرنا. بہرحال یہ ان کا عمل تھا, قسمت میں نہیں تھا, یا ہو سکتا ہے اگر کچھ موقع اور ملتا تو ہم جا بھی چلے بھی جاتے, لیکن نشانی کی نیت سے لوگ نہیں دیکھتے. آج بھی آپ دیکھیے کہ فیرو کلچر اتنا کامن ہے مسلمانوں کے اس ملک میں کہ آپ, یعنی کسی سے بات ہوئی, ایجپشن تھے وہ, تو انہوں نے کہا کہ اتنی تاریخ, یعنی میری ٹیچر جو میری عرب ٹیچر تھی بہت باتیں بتاتی تھی مجھے, اور ظاہر وہیں کی پڑھی, کالج یونیورسٹی سب کی, کہتی کہ ہم پوری ہسٹری جو پڑھتے ہیں نا یہاں, وہ فرعون کی ہسٹری پڑھتے ہیں, ہمیں موسیٰ کی ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی, ہمیں ہارون کی نہیں. یقین کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ مجھے اس سے زیادہ علم تھا. میں جب وہ عربی میں تو لینگویج سیکھنے گئی تھی نا, تو کوئی وہ بات کرتی تھی تو میں فوراً قرآن کی بات پڑھتی, تو میری دونوں ٹیچرز بڑی سرپرائز تھیں کہ تمہیں اتنی باتیں کیسے پتہ ہیں. تو میں ان کو پوچھتی تھی کہ آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تفسیر سے, کہتی نہیں پڑھے ہوئے. اور پھر بہت سارے انکشاف مجھ پہ ہوئے جو میں نے قریب جا کے دیکھے کہ اس وقت بھی وہاں اتنا بت ہے آپ سوچ نہیں سکتے. کوئی سڑک, کوئی کنارے, روڈز, بڑی بڑی ممیز ہیں. یعنی وہ لوگ جو کسی وقت میں کوئی کام بھی کر کے انہوں نے اس کی تصویریں بنائی اپنے, جیسے مثال ہے پاکستان قائد اعظم نے بنایا تو ان کے محمد علی کچھ ہیں تو ان کے اسٹیچوز پورے شہر میں لگے ہوئے. یعنی دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ واقعی فیرو کلچر ہے. ان کی تصویریں ان کے ریسٹورانٹس پہ, ہر جگہ ممیز ہیں. ہم وہاں گئے جو کیا بولتے ہیں اس کو, پیرامڈس, تو وہاں باہر جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں بیچنے کی, سب بت بک رہے ہیں. یعنی ان کے فیروز کی تصویریں, شکلیں, یعنی بہرحال یہ کوئی, میں کوئی تنقید نہیں کر رہی ان پہ, لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہے سب کچھ لیکن نشانی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے تو نشانی بنائی تھی لیکن لوگوں نے اس کو کھیل اور تماشا بنا لیا. اور ننگی ٹانگوں والے, یعنی سب لوگ اپنے اپنے ڈریسز میں جاتے ہیں. جی, اس لیے کیا وہ ایک یہ بن گیا نا کنٹری, مطلب ٹورسٹ سٹی بن گیا. اتنے ٹورسٹ وہاں, تو آپ جا کے دیکھیں, آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہاں یوں لوگ آپ کو سنیچ کرتے ہیں, یعنی ایسے لگتا ہے کہ پیسہ اس طریقے سے ہے کہ ان کی سونا جاگنا جینا مرنا ایک پیسہ ہے. آپ کو یوں پکڑتے ہیں کہ جیسے آپ بس جس کے ہاتھ لگ گئے پھر آپ اس کے ساتھ جائیں گے. پوری کوشش, اور سب سے زیادہ نمایاں کلچر ہی وہاں ٹوریزم کا ہے. اور بھاری بھاری رقمیں, اگر آپ اگر ایجپشن ہیں تو 1 پاؤنڈ, یعنی ہم ایک قلعہ دیکھنے گئے, ہمارے جہاں ہم گئے تھے تو اسی کی طرف سے ٹرپ تھا, تو میں اپنی ٹیچر کو بھی ساتھ لے گئی کہ آپ زیادہ اچھا مجھے بتاؤ گی. بہت اچھی سے دوستی رہی, تو وہ بھی ساتھ گئی, میں بھی تھی, ہم لوگ بھی تھے اور ساتھ ہمارے جو گائڈ تھے. تو جب ٹکٹ پہ انٹری پہ آئے تو ایجپشنز کا 1 پاؤنڈ اور ہم آؤٹ سائڈر سے تو ہمارے 20 پاؤنڈ تھے اندر جانے کے. یعنی آؤٹ سائڈرس کو, اور یہ 100 پاؤنڈ ان کے ہیں اور ایجپشن کے کچھ کافی کم ہے, یعنی باہر والوں سے وہ مان لیتے ہیں آپس میں. تو اور آپ اس ویلیو کو اتنا دیکھ سکتے ہیں کہ 1 پاؤنڈ میں وہاں میرا خیال ہے کہ 6-7 روٹیاں آ جاتی ہیں, اتنی ان کی ویلیو ڈاؤن ہے. یعنی مین آپ 50 جو سینس ان کے ہیں جو ہمارے حساب سے, آپ اس میں بہترین کھانا کھا سکتے ہیں ایک وقت میں. اتنی غربت ہے وہاں, عام طبقہ بہت غریب ہے, لیکن یہ جہاں پہ یہ ٹوریزم اور یہ سب کچھ ہے. تو بہرحال یہ تو باتیں ہر ہو گئیں سو ہو گئیں, لیکن کہنے کی بات کیا ہے کہ فل یوم ننجی کا بھی بدنی کا, آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے. لتکون لمن خلفک آیا, تاکہ ہم تیرے بعد والوں کے لیے نشانی بنائیں. وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اور اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. یہ بات تو اللہ نے کہہ دی, جو میں نے ابھی تذکرہ کیا وہی بات تو یہاں لکھی ہے. غفلت کے پردے پڑے ہوئے, کوئی نفرت نہیں فرعون کے لفظ سے, فرعون کے نام سے, بڑی بڑی کمپنیز کے نام, ہر چیز کے اندر یہ نام ہے. اور لگتا نہیں کہ واقعی, اور یقین کریں اگر قرآن میں ہم نے نہ پڑھا ہو اور صرف ہم ویسے جا کے دیکھیں تو ہم اس کو ایک ہیرو سمجھتے, ہیرو ہی لگتا ہے وہاں جا کے کہ یہ ایک ہیروئزم ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل پیغام سے دور ہیں. چلیے رکوع نمبر 15. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا, اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں, سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا. یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا ہے, تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے, وہ آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ سو ان کے پاس اگر تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، پس کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی، سو وہ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو اس سے پہلے ہو گزرے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذلک حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم نے اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، پھر ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اس رکوع کا نام ہے قوم یونس سے عذاب ٹل گیا۔ اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ یونس ہے۔ اس رکوع میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ یہ ایک تبصرہ ہے، وہ تمام قومیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ کے پیغام کو نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات پہ تبصرہ کیا۔ کیسے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہوا تو بتایا کہ ہم نے ان کو بہت اچھی جگہیں دی تھی، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا، اور ایسے لوگوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسی باتوں کے معاملے میں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو نازل کیا ہے اس پہ شک نہیں کرنا۔ پھر اسی کے اندر ہمیں قوم یونس کا حال سنایا گیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ قوم یونس کی ایک خاص بات ہے جو کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوئی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب کسی بستی والوں نے نبی کو جھٹلایا، دین والوں کو جھٹلایا، تو اس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات آنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ ٹلتا نہیں۔ قوموں کے قصوں میں آپ آگے بھی پڑھیں گے جا کے اور پیچھے بھی۔ قوم یونس جو تھی اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت ستایا، اور ایک دن تنگ آ کے اللہ کے حکم سے بغیر ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا تم پہ فلاں دن عذاب آ جائے گا۔ تھک جاتا ہے نا انسان، بہت کہا انہوں نے، یعنی کئی سال کی تبلیغ کے بعد جب لوگ متاثر نہ ہوئے، بات نہ مانی، تو انہوں نے غصے میں کہا کہ عذاب آنا ہے، اور خود اس بستی سے نکل گئے۔ اچھا اب یہ نکل گئے، آگے آئے تو سمندر تھا، کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی میں بیٹھے، تھوڑی دور گئے، کشتی ڈولنے لگی۔ اب اس دور کا ایک رواج تھا، آگے ذکر آئے گا اس کا، لیکن اس وقت تو پیچھے قوم یونس کا حال ہے، اس پہ چلے بات کرتے ہیں کہ جو ہی حضرت یونس علیہ السلام قوم سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی بات کو سچ کرنے کے لیے عذاب کے اثرات شروع کر دیے۔ آنا نہیں تھا, اللہ کا ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا, لیکن نبی کو سچا کرنے کے لیے عذاب کے بنے لمحے اور بادل امٹ امٹ کے آنے لگے. اب لوگ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا کہ حضرت یونس کہہ چکے ہیں, اب وہ سب گھروں سے نکلے, کھلے میدانوں میں چلے گئے, اپنے سارے بتوں کو توڑ دیا, عبادت میں لگے, عاجزی, توبہ, استغفار اور اس طرح کے کام کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بچ گئے, چلو ٹھیک ہے, تم اب اچھے کام کرو گے, ہاں اچھے کریں گے, چلو میں اپنا عذاب واپس لیتا ہوں. تو عذاب کے اثرات جو تھے وہ ٹل گئے, آنا نہیں تھا, ان کو لگا آ رہا ہے, انہوں نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو سچا کیا. اس میں مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے, اس کا مفہوم بڑا ہی پیارا ہے. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی نظروں میں کوئی اتنے قابل ذکر نہیں ہوتے, لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ پر جھوٹی قسم بھی کھا دیں تو اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے. یہ مقام بڑی مشکل سے ملتا ہے, لیکن کہ پھر انسان جو کہتا ہے رب مان جاتا ہے. تو یہاں اسی قوم کی بات ہے کہ قوم یونس کی بات کیا تھی کہ ان پہ عذاب آیا, لیکن آنا بھی نہیں تھا, لیکن اللہ نے ان کو مہلت دے کے ایک کام سے دونوں کام کیے, پلٹ گئے. جو سب سے قابل غور چیز اس میں مجھے لگی وہ کیا لگی, کہ قوم نے بت توڑے, گناہ چھوڑے, میدانوں میں نکل گئے اور توبہ اور عاجزی کرنے لگے. تو ہمارے لیے عمل کا اس میں نقطہ کیا نکلا, کہ اللہ تعالیٰ کہ عذابوں سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ ہم بھی ان ساری چیزوں کو چھوڑیں اور واقعی پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. چلیے آخری رکوع ہے آج کا. قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شق من دینی, اب کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو, لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے, اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں, اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے, پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے, اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے بجز اس کے اور کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا, اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں, اور وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے, اور وہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم, آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے, اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا, اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑھے گا, اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے, اور صبر کیجئے یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اور اللہ, اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے. رکوع نمبر 16, اس کا عنوان کیا ہے؟ حق آ گیا ہے. کیا ہے حق؟ قرآن. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں انسانیت کو خطاب کیا, توحید کی دعوت دی, یکسو ہونے کی بات کی, مشرکوں میں سے نہ ہونا, اپنے چہرے کو رب کی طرف یکسو کر لو, اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مت پکارو, اور اللہ کے سوا کوئی مصیبتوں کو ٹالنے والا نہیں, اور اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اپنے بندوں میں سے جس کو چن لیتا ہے اپنے فضل کے لیے. حق آ گیا. کیا؟ قرآن, شریعت, اسلام. اب جو مانے گا اس کو فائدہ ہوگا, جو جھٹلائے گا اس کا پھر بدلہ اسی کو ملے گا, اور بات کہنے کے بعد پھر آپ ذمہ دار نہیں. جو مانے گا اپنے لیے مانے گا, جو نہیں مانے گا وہ پھر اپنے لیے نقصان کرے گا. اور صبر کی دعوت دی, حق پہنچا دیا ہے آپ نے اپنی توفیق کے مطابق, لہٰذا اب جو نہیں مانتا اس کے حال پہ صبر کرنا ہے. ہمارے لیے اس پورے رکوع میں جو بات غالب دکھتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اتارے ہوئے اس حق کو ماننا ہے, انکار نہیں کرنا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونا ہے اپنی زندگی میں سے باقی ساری چیزوں کو نکال کے. اور خاص طور پہ اس میں ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے. آیت نمبر 107 کو اگر ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. اپنا عقیدہ بنا کے اٹھیے گا یہاں سے, اللہم لا مانع لما آتیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں بھی سکھایا تھا کہ اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو آپ دے, ولا مؤتی لما منعت, اور کوئی دے نہیں سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں, ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اور کسی دولت والے کو اس کی دولت نفع نہیں دے سکتی جب تک رب نہ چاہے. جس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے نا, پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا, پھر وہ لوگوں سے امید بھی نہیں رکھتا. ہم ہر روز دعائے قنوت میں ایک دعا پڑھتے ہیں, اے اللہ جس کی تجھ سے دوستی ہو گئی اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا, اور جس نے تجھ سے دشمنی کی اس کو کوئی خیر نہیں دے سکتا, آج جا کے اس پہ غور کیجئے گا. یعنی اس یہ آیت آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ کو دعائے قنوت سمجھ آئے گی. تو ممکن ہو اگر عشاء کی نماز سے پہلے حسن المسلم میں سے یا کسی بھی کتاب میں سے اگر آپ دعائے قنوت کا ترجمہ سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق جڑتا ہے. ساری دنیا کے ماں باپ ساری چیزیں مل کے اگر آپ کو کوئی نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے, اور اگر اللہ کوئی نقصان سے بچانا چاہے تو ساری دنیا آپ کے خلاف باتیں کر لے, بد دعائیں کرے, بدنام کرے, آپ کو وہ خیر مل کے رہے گی. اور یہی ہے عقیدہ جو بندہ مومن کو بے غم اور بے خوف کرتا ہے. کیونکہ غم کیا ہے, لوگوں کی نظروں میں چھوٹے نہ پڑ جائیں, اور خوف کیا ہے, لوگوں کی طرف سے ہم پہ یہ نہ ہو جائے. انشاءاللہ جب دل میں اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو سب کچھ درست ہوگا. سورت ہود کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ سورت شروع ہو رہی ہے یہیں پہ, ورنہ اس کا تعلق اگلے رکوع سے جو کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. سورت ہود, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں, پھر صاف صاف بیان کی گئیں ایک حکیم خبیر کی طرف سے. یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو, میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں, اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ, وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے, اور وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں. یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب کچھ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. انہو علیم بذات الصدور, یقیناً وہ دل کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے. یہ تھا چند آیات تھیں ابتدائی آیات سورت ہود کی. اس کا عنوان کیا ہے, قیام رسالت. اللہ تعالیٰ نے چار باتیں بتائیں کہ رسالت کس کے لیے ہے. نمبر ایک, خبردار کرنے کے لیے, بشارت دینے کے لیے, اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے, اور اللہ کے حکم کے مطابق آیات کے نزول کے لیے. یعنی یہ چار کام نبوت کے ذریعے سے ہوئے. جو لوگوں نے نہ ماننا ان کو عذاب کی دھمکی دی, کہ تم منہ پھیرتے ہو تو بڑے عذاب کے دن سے ڈر جاؤ، اور تمہیں پلٹنا تو رب ہی کی طرف ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی دعوت پر ان لوگوں کے رویوں کا ذکر کیا، اور وہ کہتے تین رویے تھے، سینوں کو موڑتے تھے تاکہ چھپ جائیں۔ سینے کو موڑنا کیا ہے؟ جیسے آپ سیدھے بیٹھے بات سن رہے ہیں میری، اور آپ بالکل اپنا سینہ کے پورا موڑ کے پیچھے کی طرف دیکھ لیں رعونت کے ساتھ کہ ہمیں آپ کی بات کو نہیں سننا۔ دوسری چیز، جب یہ اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے کھلے کو جانتا ہے۔ اس بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو آپ کے لیے اس میں سمجھنے کی بات وہ یہی ہے کہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی بات کہی تو جو کافر سردار تھے وہ رعونت کے ساتھ اٹھے اور اپنے کپڑے جو انہوں نے لیے ہوئے تھے، اوپر جو چادریں ہوتی ہیں اس میں اپنے آپ کو چھپا کے وہاں غصے سے نکل گئے کہ ہمیں آپ کی بات کو نہیں سننا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سینے کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے لیے عمل کی بات اس میں یہی ہے کہ رسولوں کے ساتھ اعتراضات کرنے کی بجائے ان چار مقاصد کو سمجھنا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا، ان کو بھیجا۔ دوسری چیز، اس میں استغفار کی خوبیاں پتہ چلیں کہ جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی۔ ہم اس دعا کے ساتھ اپنے آج کے اس پارے کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری، باطنی، ڈھکے چھپے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی کمٹمنٹ بس رہ گئی، باقی چیزیں ہو گئیں۔ تو آج کی کمٹمنٹ کیا ہے؟ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ کریں گے کوشش؟